بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 8 اور 9 کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی اصغر برومند. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے, جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں اور خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہتی ہے. پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا. پروگرام بزم دوستاں کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے, اور پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا, اور پروگرام آئیے فارسی سیکھے کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام منارۂ نور ہوگا. تو سامعین یہ تو نہیں ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. اب سے کچھ ہی لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش. سامعین گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں, تو لیجیے سماعت فرمائیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کو اسلامی نظام کا دشمن قرار دیا ہے. صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران اور خطے کے ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے پہاڑی علاقے مری میں برف باری کے دوران گاڑیوں میں پھنس کر انتقال کر جانے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا کے پھیلاؤ اور بڑھتی ہوئی اموات کے ساتھ ہی کورونا بندشوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور قزاقستان کی حالیہ بدامنی میں مرنے والوں کی یاد میں پیر کو عام سوگ منانے کا اعلان کیا گیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے امریکہ کو اسلامی نظام کا دشمن قرار دیا ہے. 9 جنوری سن 1978 کی تحریک کی سالگرہ کے موقع پر قم کے عوام سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ اسلامی نظام حکومت کا کٹر دشمن ہے, کیونکہ وہ اس نظام کو ایرانی عوام کے مذہبی اور دینی عقائد کا مظہر سمجھتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی جمہوریہ ایران کو اسلام اور امت مسلمہ کے اقتدار کا مظہر قرار دیا. آپ نے دنیا کے مختلف ملکوں کے اہل سنت عوام میں ایران کے اسلامی نظام کے بارے میں پائی جانے والی والہانہ محبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مختلف ملکوں میں شہید قاسم سلیمانی کی یاد میں ہونے والے عظیم الشان اجتماعات اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں. صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران اور خطے کے ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات میں اضافہ ہوا ہے. پارلیمنٹ میں آج بیان دیتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ پچھلے 3 ماہ کے دوران ایران اور خطے کے ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت خارجہ پالیسی کو متوازن بنانے کے وعدے پر قائم ہے اور اس پر پوری طرح سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ پابندیوں کو غیر مؤثر بنانا ہماری اولین ترجیح ہے, جبکہ پابندیوں کا کا خاتمہ ہماری دوسری ترجیح شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بہت سی مشکلات سے باہر آ گیا ہے اور اس صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان ہم آہنگی انتہائی ضروری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے مابین ٹیلی فونک گفتگو میں دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے ملک میں کورونا سے نمٹنے کی تازہ صورتحال کے تعلق سے ہندوستانی وزیر خارجہ کے سوال کے جواب میں کہا کہ ایران کورونا کی وبا کو اچھی طرح قابو میں کرنے میں کامیاب رہا ہے اور اس وقت 89% لوگوں کو کورونا کا ٹیکہ لگ چکا ہے اور لوگ اس وقت بوسٹر ڈوز لگوا رہے ہیں۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے ملک میں کورونا سے نمٹنے کی مہم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں کورونا کے معاملات بڑھ رہے ہیں، لیکن جس طرح ٹیکہ لگنے کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کے مد نظر اس وائرس کے پھیلنے کی رفتار کو ہم لگام لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے مستقبل قریب میں اپنے ایرانی ہم منصب کے دورے ہندوستان کو دونوں ملکوں کے مابین تعاون کے فروغ کا اچھا موقع بتایا۔ برطانیہ اور جرمنی کے وفود کے نئے سربراہوں نے ہفتے کے روز ویانا میں ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی سے ملاقات کی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ان ملاقاتوں کے بعد ویانا کے کوبرگ ہوٹل میں ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی اور یورپی یونین کے سربراہ اینریکے مورا اور برطانیہ اور جرمنی کے خارجہ امور کے نائب وفود کے نئے اور سابق سربراہوں سمیت تینوں یورپی فریق ملکوں کے وفود کی شمولیت سے ایک نشست منعقد ہوئی۔ پابندیوں کی منسوخی کے لیے ماہرین کی سطح پر بھی ہفتے کو نشست کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ ماہرین کے دو طرفہ اور کثیر جانبہ اجلاس بھی منعقد ہوئے۔ اس میٹنگ میں حالیہ جیسی مشکلات کی تکرار نہ ہونے کی ضمانت جیسے مسائل و موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ روسی وفد نے اس سلسلے میں متعدد تجاویز پیش کیں۔ دوسری جانب ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے ہفتے کی رات گروپ 4+1 کے نمائندوں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے بعد کہا کہ اختلافی مسائل کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں روس کے مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے اعلان کیا ہے کہ روس سمیت ویانا مذاکرات میں شامل تمام فریقوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور تقریباً سبھی فریقوں کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا عمل مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے تہران اور اسلام آباد کے درمیان سرحدی اور سیکورٹی کے امور سمیت سبھی شعبوں میں تعاون کے فروغ اور استحکام پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے ریڈیو پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت دو نئی سرحدی گزرگاہیں اور مشترکہ سرحدی تجارت کی تقویت کے لیے 6 سرحدی منڈیاں فعال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان مشترکہ اقدار کے حامل ہیں اور دونوں ملکوں کے حکام کے ایک دوسرے کے ملکوں کے آپسی دورے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ کا باعث بنے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا کہ دونوں ممالک آئندہ 2 برس میں دو طرفہ تجارت کی شرح 1.5 ارب سے 5 ارب ڈالر تک پہنچانے کے ہدف کو پورا کرنے کے پابند ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا کہ ایران افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، اس لیے کہ اس ملک کے امن و استحکام سے ایران اور پاکستان کے امن و استحکام پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے پہاڑی علاقے مری میں برف باری کے دوران گاڑیوں میں پھنس کر انتقال کر جانے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ملکہ کوہسار کے نام سے مشہور مری میں اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ، پنڈی، مردان اور کراچی سے تعلق رکھنے والے سیاحوں کو طوفانی برف باری میں موت نے آغوش میں لے لیا۔ برف میں گاڑی کا سائلنسر دھنس جائے تو گاڑی میں زہریلی گیس کاربن مونو آکسائڈ پھیل سکتی ہے جس کی کوئی بو نہیں ہوتی۔ مری میں اموات کا سبب یہی گیس بتائی گئی ہے۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق مری میں پھنسی تمام گاڑیوں کی چیکنگ مکمل کر لی گئی ہے اور ان میں سوار افراد کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے مطابق فوجی دستے بلڈوزروں کی مدد سے برف ہٹا رہے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں حزب اختلاف نے پی ٹی آئی فورین فنڈنگ معاملے میں تحریک التوا جمع کرا دی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے 11 سینیٹروں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق انکشافات پر بحث کے لیے تحریک التوا جمع کرا دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے بتایا کہ اس معاملے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی بھیج دیا گیا ہے۔ مذکورہ نوٹس پر عوامی نیشنل پارٹی کے ہدایت اللہ، نیشنل پارٹی کے طاہر بزنجو، مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی، رانا مقبول اور ڈاکٹر افنان اللہ خان، پاکستان پیپلز پارٹی کی رخسانہ زبیری اور پلوشا خان، جمعیت اہل حدیث کے ساجد میر، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سردار شفیق ترین، جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا فیض محمد اور جماعت اسلامی کے مشتاق احمد نے دستخط کیے ہیں۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی کا اپنے فنڈز میں شفافیت کا دعویٰ اس انکشاف کے ساتھ بے نقاب ہو گیا کہ اس نے نہ صرف اپنے بینک کھاتے چھپائے، اپنی آمدنی کم ظاہر کی بلکہ غیر ملکی کمپنیوں اور شہریوں سمیت ممنوع ذرائع سے بھی عطیات وصول کیے۔ ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا کے پھیلاؤ اور بڑھتی ہوئی اموات کے ساتھ ہی کورونا بندشوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 1,59,632 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,55,28,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 327 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس سے مرنے والوں کی تعداد 483,790 ہو گئی ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کا مرکز اس وقت ممبئی اور اس کے آس پاس کے علاقے بنے ہوئے ہیں، جبکہ دارالحکومت دہلی میں بھی کورونا کافی پھیلتا جا رہا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ کورونا بندشوں کی بنا پر لوگوں کی دہلی آمد و رفت کم ہو گئی ہے اور ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا گیا ہے۔ قزاقستان کی حالیہ بدامنی میں مرنے والوں کی یاد میں پیر کو عام سوگ منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ قزاق صدر کے ترجمان کے مطابق صدر قاسم جومارت تاکویوف نے حالیہ بدامنی میں مرنے والوں کی یاد میں پیر کے روز عام سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر تاکویوف نے حالیہ بدامنی میں مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ یکجہتی اور عوام کو اطمینان دلانے کی خاطر ایک روزہ سوگ منانے کا فیصلہ اعلی سطحی اجلاس کے دوران کیا۔ اس اجلاس میں ملک کے اٹارنی جنرل، قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ اور وزارت دفاع کے اعلی عہدیدار شریک تھے۔ صدر تاکویوف نے اس موقع پر حالیہ بدامنی کے دوران علماتی اور دیگر شہروں میں تباہ ہونے والے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کا حکم بھی صادر کیا۔ دوسری جانب قزاقستان کی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ حالیہ بدامنی میں ملوث کم سے کم 4,000 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان کی بڑی تعداد کا تعلق علماتی سے ہے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار شدگان میں بیشتر کو عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے ان پر قزاقستان کے داخلی امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ بات ایک تاریخی سبق رکھتی ہے کہ جب روسی آپ کے یہاں ہوں تو بعض اوقات انہیں نکال باہر کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اس طنزیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے روس نے کہا کہ اگر امریکی وزیر خارجہ تاریخی دروس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن جس طرف جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب امریکی آپ کے گھر پر آ جائیں تو یہ سوچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کے رہتے ہوئے آپ زندہ بھی رہ سکیں گے یا جارحیت کا نشانہ نہیں بنیں گے۔ روس کی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں مختلف ملکوں من جملہ کوریا، ویتنام، شام اور عراق کی طرف اشارہ بھی کیا۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ نے قزاقستان کے افسوسناک حالات کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے، البتہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے اس قسم کا مداخلت پسندانہ بیان دیا ہے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے آج صبح یمن کے مختلف صوبوں من جملہ عمران اور سعدہ میں بنیادی تنصیبات اور خاص طور سے مواصلاتی نیٹ ورک کو نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ عمران کے قرن العجم میں مواصلات کے نظام کو کم از کم 4 بار بمباری کا نشانہ بنایا، جبکہ صوبہ سعدہ کے مواصلاتی سسٹم پر بھی 2 بار بمباری کی۔ جنوبی یمن میں میڈیا حلقوں نے سعودی عرب کے زرخرید فوجیوں کے توپ خانے سے حملے کی اطلاع دی ہے، جس میں 4 عورتیں اور بچے شہید ہو گئے۔ المسیرہ ٹی وی چینل کے مطابق سعودی اتحاد نے جنوبی یمن کے صوبہ تئیس کے مقبنہ ضلع کے وادی رسیان علاقے پر بھی توپ خانے سے بھاری گولہ باری کی۔ بغداد میں امریکہ کے 2 فوجی قافلوں کے راستوں میں بم دھماکے ہوئے ہیں۔ موازین نیوز کے مطابق عراق میں امریکہ کے 2 فوجی قافلے صوبہ المسنہ کے السماوا اور بغداد کے الیوسفیہ نامی علاقوں میں سڑک کے کنارے نصب بم دھماکوں کا نشانہ بنے۔ یہ دونوں دھماکے آج صبح 2 گھنٹے کے اندر ہوئے۔ ابھی تک ان دھماکوں میں امریکہ کے دہشت گرد فوجی قافلوں کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے اور نہ ہی کسی نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب گرد و پیش میں پہلے یہ خبر کہ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات 2022 کی تاریخوں کا اعلان الیکشن کمیشن نے کل ہفتے کے روز کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سیاسی جماعتوں نے بھی اپنی کمر کس لی ہے۔ ادھر سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو نے الیکشن قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیے جانے پر تاکید کی ہے۔ تفصیلات بتا رہے لکھنؤ سے سرور حسین۔
سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو نے الیکشن کمیشن کے ذریعے ریاست میں ضابطہ اخلاق کے نافذ کرتے ہی الیکشن کمیشن سے گزارش کی ہے کہ وہ ریاست میں برسر اقتدار سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی آئی ٹی سیل پر گہری نگاہ رکھے، کیونکہ بی جے پی اپنی آئی ٹی سیل کے ذریعے الیکشن کے مد نظر ریاست میں نفرت کی سیاست کی بنیاد پر ووٹوں کا بٹوارا کرنے پر آمادہ ہے۔ لہذا الیکشن کمیشن کو بی جے پی کی اور خصوصاً بی جے پی کی آئی ٹی سیل پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر اکھلیش یادو نے مزید کہا کہ بی جے پی نے عوام سے جھوٹ کی بنیاد پر حکومت کی ہے اور بلاآخر ان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو چلا ہے، لہذا اس مرتبہ عوام بی جے پی کو اس کے جھوٹ کی سزا ضرور دے گی۔
ہمارا چناؤ سے یہی نویدن اور اپیل ہوگی کہ بھارتی جنتا پارٹی کے بھاشنوں پہ نگرانی رکھیں، ان کی نفرت پھیلانے والی راجنیتی پر کڑی نظر رکھیں۔
بھارتی جنتا پارٹی کے آئی ٹی سیل چلانے والے جو دلی میں بیٹھتے ہیں، دلی سے بیٹھ کر کے پورے اتر پردیش کا خراب کر رہے ہیں، और भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो।
अखिलेश यादव ने इस मौके पर आवाम से बड़ी तादाद में वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की पुरजोर अपील भी की।
सरवर हुसैन, शहर आलमी नेटवर्क, लखनऊ।
अभी आप सामिन लखनऊ से हमारी रिपोर्ट समाप्त फरमा रहे थे। सामिन, अमरीका और यूरोप में कोरोना का कहर पूरी शिद्दत के साथ जारी है। अमरीकी महकमे सेहत ने खबरदार करते हुए कहा है कि कोरोना से मुतासरा कम उम्र बच्चों की तादाद में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, जबकि बच्चों के मखसूस अस्पतालों को पहले ही अमले की शदीद कमी का सामना है। अस्पताल के ज़राए का कहना है कि अमरीका में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की वैक्सीन की बारी का अभी ऐलान नहीं किया गया है, जिसके सबब कोरोना के नए मरीजों में इस उम्र के बच्चों का तनासुब तेजी के साथ बढ़ रहा है। दूसरी जानब वबाई अमराज की रोकथाम के अमरीकी इदारे CDC का कहना है कि मुल्क भर में 62% लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है और सिन रसीदा अफराद की 33% तादाद को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। अमरीकी महकमे सेहत के अहदेदारों ने कोरोना की वबा में दोबारा इजाफे के पेश नज़र मुल्क भर में खतरे का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड मीटर नामी वेबसाइट और जापान हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जायजों के मुताबिक अमरीका में कोरोना में मुब्तला होने वाली औसत तादाद 6,07,000 फी हफ्ता रही है, लेकिन अब इसमें 71% का इजाफा हो गया, जबकि मरने वालों की तादाद में 9% का इजाफा हुआ। यह तादाद अब 1,870 अफराद फी हफ्ता हो गई है। और सामिन, अब सियासी मसाइल पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हमारे साथियों और सीनियर तर्जा निगार डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी साहब, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं।
जी,
राशिद साहब, जैसा कि आपने भी और हमारे सामिन ने भी खबरों में सुना कि रहबर इनकलाब इस्लामी ने आज कुम के आवाम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। इस खिताब में रहबर इनकलाब इस्लामी ने अमरीका को इस्लामी निज़ाम का दुश्मन करार दिया है। आप रहबर इनकलाब इस्लामी के इस बयान पर क्या तबसरा फरमाएंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रहबर इनकलाब इस्लामी का आज यह खिताब जो है वो कई उसमें ऐसे मौजूआत हैं कि जिन पे बड़ी तफसील से गुफ्तगू की जा सकती है, और यूं भी रहबर इनकलाब इस्लामी का जो खिताब होता है उसके अंदर इतनी गहराई और उसमें इतने मफाहिम बयान किए जाते हैं कि वो एक मुख्तसर वक्फे में या वक्त के अंदर उसको बयान नहीं किया जा सकता। आपने जिस तरफ इशारा किया है, मैं उसी पर कोशिश करूँगा कि जो आपने अमरीका और इस्लामी इनकलाब के तनाजुर में रहबर मुअज़्ज़म की गुफ्तगू से जो नुक्ता निकाला है, तो उसमें रहबर इनकलाब इस्लामी ने आज के खिताब में खसूसी तौर पे जहाँ पे इनकलाब इस्लामी ईरान के अवामिल इलल व असबाब और उलमा की जो जहमतें हैं या मुजाहिदीन की जो कोशिशें हैं या इस इनकलाबी रियासतें में की गई जुदोजहद है उसकी तरफ इशारा किया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि अमरीका बहरहाल इस इनकलाब का रोज़े अव्वल से दुश्मन था, बल्कि इस इनकलाब की तहरीक के आगाज में ही उसने अपनी दुश्मनी का इजहार कर दिया था और उसके बहुत सारे अवामिल भी सामने नज़र आए थे। लेकिन यह है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अमरीका के लिए इस खित्ते के अंदर और ऐसे ईरान के अंदर कि जिसको अमेरिका हमारे अपने लिए एक महफूज तरीन पनाहगाह समझता था और जिसके लिए उस वक्त के प्रेसिडेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने एक जुमला कहा था कि ईरान इस खित्ते में हमारे लिए एक महफूज तरीन जजीरा है। तो एक ऐसा मुल्क जो पूरे तरीके से अमेरिकी तसल्लुत में था, जहाँ पे अमेरिकी सफारतखाना न सिर्फ पूरे ईरान को कंट्रोल करता था बल्कि पूरे इस मिडल ईस्ट को इसी ईरान के अंदर मौजूद सफारतखाने के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता था। अब जब इस मुल्क में इनकलाब आता है और उस इनकलाब के नारों में से बड़ा नारा जो है वो मुर्दाबाद अमरीका का नारा होता है, तो ज़ाहिर है ये अमरीका के लिए हरगिज़ काबिल कबूल नहीं था। और उस वक्त से जो दुश्मनी शुरू हुई वो दुश्मनी का सिलसिला अब तक जारी है। तो रहबर इनकलाब इस्लामी ने इसी तरफ बुनियादी तौर पर इशारा किया, लेकिन साथ साथ उस दुश्मनी की नौइयत के बारे में भी, और ये जो 40-42 साल का एक मुबारजा है, जंग है ईरान और अमेरिका की, उसके बारे में बड़ी खूबसूरत तफसीर और तशरीह की है। और उसमें रहबर इनकलाब इस्लामी ने जो एक ख़ास नुक्ते की तरफ इशारा किया वो ये कि अमेरिका को हर मौके पे अंदाज़ों की गलती हुई है। वो इनकलाब की कामयाबी के उनवान से भी उसे जो शकूक व शुबहात थे या दूसरे लफ्ज़ों में उसने जो अंदाज़े लगाए थे वो गलत साबित हुए। امریکہ اور سامراجی طاقتوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ انقلاب چند ماہ کے اندر یا ایک سال کے اندر اندر ختم ہو جائے گا. یہ پہلا اندازے کی غلطی تھی
جی.
کہ جو امریکہ کی طرف سے ہوئی. دوسرے اندازے کی غلطی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ صدام کو سپورٹ کریں گے, جنگ مسلط کریں گے اور چند ہفتوں کے اندر جو ہے نا وہ ایران جو ایک تازہ اس کے اندر ایک نظام میں تبدیلی آئی ہے جس کی فوج منتشر ہے, جس کے اندر کوئی دفاعی نظام نہیں ہے, تو وہ چند ماہ سے زیادہ جو ہے وہ صدام کے مقابلے میں مقاومت اور استقامت نہیں دکھائے گا, تو یہ انقلاب جو ہے وہ صدام کے ذریعے سے ختم ہو جائے گا. تو یہ دوسری اندازے کی غلطی تھی. تیسری اندازے کی غلطی یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جب اس کو ہم اقتصادی ناکہ بندی کر لیں گے اور اس کو محاصرے میں لے لیں گے تو یہ بالآخر تنگ آ کے مجبور ہو کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گزشتہ 40 سالوں سے پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے. جس انداز سے اقتصادی سینکشنز ہیں ایران کے خلاف, اگر اس کی تفصیلات میں جائیں تو شاید دنیا کے کسی ملک میں کسی دور میں بھی اس طرح کی پابندیاں عائد نہیں تھیں, لیکن یہاں پہ بھی ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور اب بھی وہ ترقی و پیش رفت کے راستے پہ گامزن ہے. تو رہبر انقلاب اسلامی نے یہاں پہ یہ بھی اشارہ کیا کہ یہ بھی امریکہ کے اندازے کی ایک غلطی تھی. تو جیسے میں نے کہا کہ ایک تفصیلی خطاب ہے جس میں ایک مختصر فوری طور پہ تجزیہ یہی ہو سکتا.
جی بہت شکریہ راشد نقوی صاحب, ہم آپ کو شکر گزار ہیں. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا عابر الناهي فلا أحد. نبينا العابر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. أبر في قول لا منه ولا نعم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 جمادی الثانی اور 9 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. جمادی ثانی سن 430 ہجری قمری کو ایرانی شاعر اور مصنف حکیم ناصر خسرو قبادیانی نے مختلف ممالک کے اپنے 7 سالہ سفر کا آغاز کیا. انہوں نے اس دوران حجاز، مصر، بین النہرین اور روم کا سفر کیا. اس سفر کا ماحصل ان کی اہم کتاب سفر نامہ ہے، جو انہوں نے 440 ہجری قمری میں لکھنی شروع کی تھی. ناصر خسرو کی کتاب سفر نامہ مختلف پہلوؤں سے اہمیت کی حامل ہے. یہ نہ صرف ایک اہم ادبی کتاب سمجھی جاتی ہے، بلکہ تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے بھی اہمیت رکھتی ہے. انہوں نے اس کتاب میں اس دور کے لوگوں کے طرز زندگی، اخلاق، دین اور آداب و رسوم کو انتہائی خوبصورت اور دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے. نو جنوری سن 1922 کو گنی کے تحریک آزادی کے رہنما احمد سکوتورے پیدا ہوئے. وہ نوجوانی سے ہی فرانسیسی سامراج سے اپنے ملک کی آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے تھے۔ احمد سیکو تورے سن 1952 میں گنی کی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر بنے اور انہوں نے اپنی پرامن جد و جہد آزادی کو جاری رکھا۔ بلاخر سن 1958 میں گنی آزاد ہو گیا اور اس کے ایک سال کے بعد احمد سیکو تورے کو ملک کی صدارت کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ وہ سن 1984 میں اپنے انتقال تک مسلسل 5 بار صدر کے عہدے پر رہے۔ سیکو تورے نے گنی میں ایک پارٹی بنائی تھی جس کے صدر وہ خود تھے اور خارجہ پالیسی میں کمیونسٹ ممالک کی طرف رجحان رکھتے تھے، لیکن 1970 کے عشرے کے اواخر میں انہوں نے اسلامی ممالک سے قربت کی پالیسی اختیار کر لی تھی۔ نو جنوری سن 1964 عیسوی کو نہر پاناما کے علاقے میں امریکی پرچم لہرائے جانے کی وجہ سے پاناما میں زبردست شورشوں کا آغاز ہو گیا، جن کے نتیجے میں اس ملک کے کچھ لوگ امریکی فوج کے ہاتھوں ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران پاناما کے 134 علاقوں میں فوجی اڈے قائم کیے اور عملاً اس ملک پر فوجی قبضہ کر لیا تھا۔ سن 1356 ہجری شمسی کو 1342 ہجری شمسی میں تحریک 15 خرداد کے بعد شاہی حکومت کے خلاف قم میں پہلی مرتبہ ایران کے غیور عوام نے وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے۔ یوں 14 سال کے بعد ایرانی عوام نے ایک بار پھر اپنے انقلابی جوش و جذبے کا ثبوت دیا۔ یہ عظیم احتجاجی مظاہرے تہران کے ایک اخبار میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے کے جواب میں کیے گئے تھے۔ اس دن علماء اور عوام قم کی ایک بڑی مسجد میں جمع ہوئے اور شاہی حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ شاہ کے کارندوں نے مظاہرین پر حملہ کر کے بہت سے افراد کو شہید کر دیا۔ اس غم انگیز واقعے کے بعد بہت سے علماء کو شہر بدر کر دیا گیا۔ یوں 19 دی 1356 ہجری شمسی کا دن ایران کی اسلامی تحریک کے نقطۂ عروج کا دن تھا۔ سن 1384 ہجری شمسی کو ایران کے مایا ناز فوجی افسر میجر جنرل احمد کاظمی شہید ہوئے۔ وہ سن 1337 ہجری شمسی میں اصفہان کے نجف آباد علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ شہید احمد کاظمی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 1359 ہجری شمسی کے اوائل میں انقلاب مخالف عناصر سے جنگ کے لیے کردستان علاقے میں گئے تھے۔ نوجوانی میں ہی انہوں نے ایران کے خلاف عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران جنگی محاذوں پر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے اور کئی فوجی لشکروں کی قیادت بھی کی تھی۔ شہید احمد کاظمی سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے 5 سال تک سربراہ بھی رہے تھے اور سپاہ کی بری فوج کے سربراہ کے فرائض بھی انجام دیے تھے۔ احمد کاظمی نے رہبر انقلاب اسلامی سے اپنی آخری ملاقات میں ان سے شہادت کی دعا کرنے کی درخواست کی تھی۔ بالآخر انہوں نے اپنی اس آرزو کو پا لیا جب وہ تہران سے ارومیہ کی طرف اپنے 10 ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے تو طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ 19 دی سن 1395 ہجری شمسی کو آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی چند با اثر ترین سیاسی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ رفسنجانی 3 شہریور سن 1313 ہجری شمسی کو رفسنجان کے ایک گاؤں بہرمان میں نسبتاً ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 40 ہجری شمسی کے عشرے کے شروع میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے حوضۂ علمِ قم تشریف لے گئے اور وہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ پہلوی شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد میں شریک ہو گئے۔ پہلوی شاہی حکومت کے دور میں آیت اللہ رفسنجانی حکومت مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار جیل بھی گئے، لیکن اپنی حکومت مخالف سرگرمیوں کو ترک نہیں کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ رفسنجانی کئی بار پارلیمان کے اسپیکر منتخب ہوئے تھے اور 1989 اور 1993 میں 2 بار لگاتار صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے بھی ان کو منتخب کیا گیا۔ وہ 1376 ہجری شمسی سے اپنی وفات تک تشخیص مصلحت نظام کونسل کے صدر تھے اور سن 2007 سے 2011 تک مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے بھی صدر تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار ابتکار سے۔ ابتکار نے سرخی لگائی ہے، مفاہمت کے حصول تک احتیاط سے قدم اٹھائے جائیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے ایٹمی معاہدہ نافذ ہونے کے بعد ثابت کر دیا تھا کہ مذاکرات میں انتہائی سنجیدہ ہے، لیکن اگر معاہدہ ہو گیا تو ذمہ دارانہ طریقے سے اس پر عمل کرتا ہے۔ اس بات کا ثبوت جے سی پی او اے پر دستخط کے بعد ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی 14 رپورٹیں ہیں، جن میں ایران کی پابندی کی تائید کی جا چکی ہے۔ گزشتہ دور میں یورپی ممالک اور امریکہ ایران پر الزام عائد کر رہے تھے کہ ایران اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس بار بھی الزامات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن مغربی فریق کا ہاتھ خالی نظر آ رہا ہے۔ اس بار میڈیا مہم کے ذریعے اسلامی جمہوری ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایرانی مذاکرات کار ٹیم کے سربراہ نے کہا کہ تجربے سے ثابت ہوا کہ مغرب ایک معاہدے کے حصول اور اس پر عمل درآمد کے درپیر نہیں، بلکہ ایک معاہدے کا اعلان اور رائے عامہ کو اپنے حق میں کر کے خفیہ طور پر اس معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ علی باقری نے کہا کہ مغربی حکام معاہدہ حاصل کرنے کے بعد اس سے غلط فائدہ اٹھانے لگتے ہیں اور ایٹمی معاہدے سے ہٹ کر ایران سے مطالبات کرنے لگتے ہیں، لیکن ایران اس بات پر پرعزم ہے کہ گزشتہ غلطیاں دہرائی نہیں جائیں گی اور یورپ کو بھی اپنی خلاف ورزیوں کی قیمت چکانی پڑے گی۔ سامعین، اخبار رائے الیوم نے لکھا ہے، صہیونی جیل میں قید زکریہ الزبیدی کے بیٹے کے خلاف فلسطینی انتظامیہ کی کارروائی، کیا انتفاضہ شروع ہو سکتا ہے؟ گزشتہ 2 دنوں میں غرب اردن میں 2 اہم واقعات رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ الاقصا بریگیڈ سے وابستہ افراد کر کھل کر العامری کیمپ میں اسلحہ لے کر گشت لگانا تھا۔ مزاحمتی گروہ شہدا اقصا بریگیڈ سے وابستہ مسلح افراد نعرے لگا رہے تھے کہ ہم صہیونیوں کے پاؤں تلے آگ لگا دیں گے اور یہ شعلہ قابض افواج کو ختم کر دے گا۔ دوسرا واقعہ چند مہینے قبل صہیونی جیل سے سرنگ کھود کر فرار ہونے والے فلسطینی قیدی زکریا الزبیدی کے بیٹے محمد الزبیدی کو فلسطینی انتظامیہ کی خفیہ پولیس کی جانب سے گرفتاری تھی، جسے البتہ فلسطینی شہریوں کے رد عمل کے خوف سے فوری طور پر رہا کر دیا گیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جس انداز میں فلسطینیوں کے ہاتھ اسلحہ آ گیا اور سیونی آبادکاروں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیوں کا امکان بڑھتا جا رہا ہے، حالات بہت جلد بدلنے والے ہیں۔ محمود عباس کی جانب سے فلسطینیوں کی بجائے اسرائیلیوں کو دیا گیا تحفظ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ الاقصی بریگیڈ کی مسلح کارروائیوں سے فلسطینی سرزمینوں میں توازن تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار سیاست نے خبر لگائی ہے، یو پی سمیت پانچ ریاستوں کی اسمبلی الیکشن 10 فروری کو پہلے مرحلے کی پولنگ۔ الیکشن کمیشن نے اتر پردیش سمیت پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ہفتے کو دہلی کے وگیان بھون میں پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ پریس کانفرنس میں گوا، پنجاب، منی پور، اتراکھنڈ اور اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا گیا۔ کرونا کی روک تھام کے اصولوں کے پیش نظر پریس کانفرنس کا انعقاد وگیان بھون کے بڑے ہال میں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پانچ ریاستوں میں پولنگ کی شروعات 10 فروری 2022 سے ہوگی اور آخری مرحلے کی ووٹنگ 7 مارچ کو ہوگی۔ 10 مارچ کو ووٹوں کی گنتی ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخابات 7 مراحل میں مکمل ہوں گے۔ پنجاب، گوا اور اتراکھنڈ کے انتخابات 1 مرحلے میں مکمل ہو جائیں گے۔ سوئن پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، مری ٹریفک اور برفباری سے نمٹنے کے فراموش کردہ انتظامات۔ روزنامہ جنگ میں لکھا گیا ہے کہ مری میں موسم سرما کے دوران ٹریفک اور برفباری کی صورت میں حفاظتی انتظامات کے حوالے سے کئی برس قبل بنائے جانے والے مفصل ایس او پیز، جن پر برسوں سے عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن لگتا ہے کہ بزدار حکومت نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ انتظامیہ کی غیر مستعدی پکڑی گئی۔ 9 صفحات پر مشتمل مفصل ایس او پیز گزشتہ حکومت میں جاری کی گئی تھی اور ان میں جامع انداز سے تمام متعلقہ اداروں کے لیے ایک مفصل ایکشن پلان اور میکانزم پیش کیا گیا تھا تاکہ برفباری کی صورت میں اسے ہٹایا جا سکے اور ملک کے لیے اہم سمجھے جانے والے اس ہل اسٹیشن پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جا سکے۔ ٹریفک پولیس مریض سے کہا گیا تھا کہ وہ موسم سرما کے لیے ایک علیحدہ ٹریفک پلان پیش کرے اور اضافی ٹریفک پولیس کو برفباری کے سیزن میں تعینات کیا جائے۔ صوبائی ہائی ویز ڈپارٹمنٹ کے مشینری ڈویژن کو کسی بھی ایمرجنسی کے لیے کنٹرول روم تشکیل دینے اور تمام متعلقہ محکموں کے ساتھ رابطہ کاری کی ذمہ داری دی گئی تھی تاکہ ہر وقت مستعدی کے ساتھ اقدامات ممکن ہو سکیں۔ سمن الف نیوز نے خبر لگائی ہے، مقبوضہ علاقوں میں خانہ جنگی کے آثار رونما ہو رہے ہیں۔ سیونی معاشرے میں حالات بحرانی ہوتے جا رہے ہیں، حکام کی بدعنوانیوں اور عوام کی مالی مشکلات نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اسرائیل کی کابینہ میں بھی اختلافات زور پکڑ رہے ہیں جس سے حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سیونی صدر ریولین نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے جس سے اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سابق وزیراعظم نے یہودیوں اور عربوں کے مابین جھڑپوں کو میدان جنگ سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ سیونی امدادی اداروں کی رپورٹ کے مطابق 25 سال سے زیادہ سیونی شہری اس وقت غربت کے دہانے پر ہیں اور 9,32,000 لوگ معاشی ابتری کا شکار ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ بے روزگار ہیں اور بھیک مانگنا سینو شہروں میں عام سی بات بن گئی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جسے اسرائیل اپنی فوج یا ہٹ دھرم سفارتکاروں کے ذریعے حل نہیں کر پائے گا۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔ بزم دوستاں کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے اور آخر میں آپ سنیں گے پروگرام منارے نور۔
سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام اس وقت سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ ہم پروگرام بزم دوستہ کا آغاز سامعین کی صحت و سلامتی کی دعا کے ساتھ کرتے ہیں اور زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کی دعا کرتے ہیں۔ شاید بہت سے سامعین کے لیے یہ چیزیں جو ہیں ایسی محسوس ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ حسین تقوی ایک ہی باتوں کی تکرار کرتے ہیں یا ان کو دہراتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ جو دہرایا جانا ہے یہ خود دعا کے عمل کا حصہ ہے، اور ہمیشہ انسان کو خدا کی بارگاہ میں اگر بار بار ایک بات کو دہرانا پڑے تو دہرائیں، اور ہم اسی نیت سے اس قسم کی دعاؤں کی تکرار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر ترقی و پیش رفت کا سفر جاری و ساری رہے۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور صحت و سلامتی کے حوالے سے خاص توجہ دیں۔ عمر انسان کی بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے اور یہ لمحات جو گزر رہے ہیں وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو وقت گزر گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے، ایک ایک دن کی قدر کرنی چاہیے، ایک ایک سال کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ لہٰذا ان فرصت کے لمحات سے استفادہ کرنا چاہیے، اور یہی فرصت کے لمحات جو ہیں انسان کی زندگیوں کے اندر اگر ان کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تو ترقی و پیش رفت کا باعث بنتے ہیں۔ ترقی چاہے معنوی ہو چاہے مادی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور ہمیں اپنی نگاہیں جو ہیں وہ آخرت پر رکھنی چاہیے، اور آخرت میں ہمارا نام جو ہے ان افراد کی فہرست میں ہو کہ جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اصولی طور پر جو ہے وہ گناہوں سے دوری اور نیک اعمال کی قربت میں جو ہے وہ گزاری ہو۔ کوشش کریں اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی نہ کریں، اور اللہ نے جو فرمان ہمارے لیے جاری کیے ہیں ان پر عمل کریں۔ نماز کی پابندی انسان کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ آخرت ہے، اسی طریقے سے دیگر عبادات کا بجا لانا بھی جو ہے وہ انسان کے لیے ترقی و پیش رفت کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اپنی قدر کیجیے، اپنے بچوں کی قدر کیجیے، اپنے اہل خانہ کی قدر کیجیے، اور یہی چیز جو ہے وہ ایک خانوادے کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ ہر ہفتے بلکہ ہفتے میں دو دن جو ہے وہ ہماری گفتگو ابتدائی سنتے ہیں، اور بہت سے ہمارے سامع جو ہیں وہ قدردانی کے الفاظ ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام لسنرز کلب عہدیداران ممبران کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ تمام سامعین اس وقت بزم دوستاں سن رہے ہیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب سامعین کے خطوط پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے عمران آرائی صاحب نے سکھر سندھ پاکستان سے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں لیکن یہ میرا پہلا خط اس امید کے ساتھ بھیج رہا ہوں کہ خط کی اصلاح کر کے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے۔ میری اردو تحریر بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، یہ کہوں کہ آپ اردو بولنے والوں کے سامنے تو بالکل زیرو ہے، اس لیے اصلاح کا خواہش مند ہوں۔ تحریر لکھنے کی حوصلہ افزائی بھی آپ نے ہی کی ہے۔ اکثر آپ کہتے ہیں کہ کاغذ اور قلم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہ گئے ہیں۔ ویسے انٹر تک تعلیم حاصل کی ہے لیکن صلاحیت جو لکھنے لکھانے کی ہوا کرتی ہے وہ ہم میں شروع سے ہی نہیں رہی، جس کی وجہ سے بعض اوقات شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے نشر ہونے والے سبھی پروگرام مجھے پسند ہیں اور تمام پروگراموں کو سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کبھی مصروفیات کے بنا پر نہیں سن پاتا ہوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ آپ کے پروگراموں کو سن کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ریڈیو تہران کے دیگر سامعین کو میرا بہت بہت سلام۔
جی جناب، عمران آرائی صاحب سکھر سندھ پاکستان سے یہ محبت نامہ آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا، پرانے سامع ہیں آپ، اور لکھا آپ نے یہ کہ یہ آپ کا پہلا خط ہے، لیکن آپ کی تحریر سے مجھے ایسا لگا کہ آپ واقعاً پرانے لکھاری ہیں اور لکھنے لکھانے کا شوق آپ کو رہا ہے، لیکن جو کاغذ و قلم سے تعلق ہے اس کی دوری کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ہچکچا رہے ہیں تحریر لکھنے کے حوالے سے. ہم نے بہت ہی کم اس کی اصلاح کی ہے اور جو کچھ آپ نے لکھا تھا وہی ہم اس وقت پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, اور ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ واقعاً آپ نے جو ہے وہ دل لگا کے خط لکھا اور کچھ موضوعات کو ایسے اٹھایا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پروگرام ہمارے جو ہیں وہ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. خاص طور پر بزم دوستاں پروگرام جو ہے وہ آپ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں, کیونکہ ہم اکثر و بیشتر پروگرام بزم دوستاں میں لکھنے لکھانے اور خط و کتابت کے حوالے سے جو ہے وہ سامعین کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. آپ نے لکھا کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ انٹر تک کی ہے اور بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں کہ جس میں انسان کو جو ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے لکھنے لکھانے کے حوالے سے. جی ہاں, آپ نے صحیح فرمایا, اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کو جو خدا نے ہم کو دی ہیں ہم ان سے صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کرتے. اگر انسان جو ہے وہ روزانہ کی باتوں کو لکھے, اپنے حساب کتاب کو لکھے, جو خرچ کر رہا ہے اس کو لکھے, تو خود بخود انسان کا قلم جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے, اور جب انسان کا قلم چلتا ہے تو ذہن میں بھی انسان کی اچھی اچھی باتیں آتی ہیں. آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو انشاءاللہ یہ ختم نہیں ہوگا اور محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. ریڈیو تہران کے پروگرام محبت کے ساتھ سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پابندی کے ساتھ خط لکھیں گے تو ہم بھی آپ کی اصلاح خط کے حوالے سے جو ہے وہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے. ویسے کوئی اصلاح کی ضرورت پیش آئی نہیں ہے, لیکن محبت نامہ آپ کا اتنا اچھا تھا کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے ریڈیو تہران کے ساتھ جو ہے اپنی باتوں کو جو ہے وہ شیئر کیا اور ہم نے آپ کے اس محبت نامے کو پروگرام میں شامل کیا. انشاءاللہ محبت کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش.
حسین تقوی یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر بھوج سے مستقیم متوا صاحب نے. وہ لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور تینوں وقت کی نشریات ہمارے علاقے میں صاف سنائی دیتی ہیں, جبکہ صبح کی نشریات میڈیم ویو پر بہت ہی صاف سنائی دیتی ہے. ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا پچھلا خط پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا اور نہایت محبت کے ساتھ اس کا جواب دیا. ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام صبح امید, کلام نور, بزم دوستاں, خلقت کی رانائیاں, اسوہ بشریت, اسلام کی معرفت, افکار و نظریات, دریچے, آس پاس اور آج کا ایران, تمام کے تمام پروگرام مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں, جبکہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں اور سیاسی گفتگو کا تو جواب ہی نہیں ہے. ریڈیو تہران کے دیگر پروگرام بھی قابل تعریف اور سننے کے قابل ہوتے ہیں. ہم سب پروگراموں سے استفادہ کرتے ہیں.
جی جناب مستقیم متوا صاحب, بھوج گجرات ہندوستان سے آپ نے یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا خط ہمارے لیے ارسال کیا, اور ایک ایک کلمے سے اس خط کے ایک ایک لفظ سے محبت اور پیار کی جو ہے وہ خوشبو آتی ہے, اور جس طریقے سے آپ ریسیپشن رپورٹ بھی ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے وہ آپ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. اور مجھے جب آپ نے کچھ دنوں پہلے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے ریسیپشن رپورٹ جو ہے ریڈیو کے مثلا میڈیم ویو پر جو ہے وہ سنائی, تو میں خود سن کر حیران رہ گیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ایف ایم ریڈیو پر جو ہے وہ نشریات پیش کی جا رہی ہیں, جبکہ وہ میڈیم ویو 765 اور 1098 کلو ہیٹس تھا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نہایت ہی محبت کے ساتھ پروگراموں کو سنتے ہیں. پروگرام صبح امید, کلام نور, بزم دوستاں, خلقت کی رانائیاں, اسوہ بشریت, اسلام کی معرفت کا آپ نے ذکر کیا, بہت سارے جتنے بھی پروگرام نشر ہوتے ہیں, جیسا کہ بہن مریم زہرا نے بھی پیش کیا خط میں پڑھتے وقت ان سب کا نام. بہت نوازش آپ کی کہ آپ نہایت ہی دل جمعی کے ساتھ ریڈیو کو سنتے ہیں, اور جب آپ سے ایک مرتبہ ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں اور ریڈیو کی ریسپشن کے حوالے سے ہمیں اطلاع دیتے ہیں, ریڈیو کے پروگراموں کے حوالے سے, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ریڈیو کی نشریات میں کوئی ایسی چیز تنقیدی نگاہ سے بھی آپ کو نظر آئے تو اس کو بھی آپ اپنے خط میں شامل کریں, بلکہ ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ہمیں سامعین کی آرا کا جو ہے وہ انتظار رہتا ہے. بہت شکریہ کہ یہ محبت نامہ آپ نے ارسال کیا, اور پچھلے خط کے حوالے سے آپ نے لکھا کہ بڑی محبت سے جواب دیا, تو ہم تو بہرحال یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ سامعین کے خطوط کا جواب جو ہے وہ محبتوں سے دیں. بہت شکریہ, بہت نوازش.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے محمد نواز شیخ صاحب نے, پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ٹنڈو جام سے. وہ لکھتے ہیں کہ شاید آپ کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہو کہ میری عمر 19 سال ہے, لیکن میں ریڈیو سننے کا شوقین ہوں اور مختلف ریڈیو اسٹیشنوں سے رابطہ برقرار کر رکھا ہے. حال ہی میں ہمارے شہر کے ایک دوست نے ریڈیو تہران سے متعارف کروایا ہے. آپ کو خط اس لیے تحریر کر رہا ہوں کہ ٹیسٹ کر سکوں کہ آیا آپ خطوط کے جواب دیتے ہیں یا نہیں. ویسے ریڈیو تہران کی نشریات زیادہ نہیں سنی, چند مرتبہ خبریں اور دیگر پروگرام سننے کا موقع ملا ہے. سارے پروگرام اچھے اور معیاری ہیں, لیکن آپ کے یہاں سے گانے اور موسیقی کے پروگرام نشر کیوں نہیں ہوتے؟ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمیں ایران سے بہت محبت ہے. ریڈیو کے حوالے سے اردو نشریات سن کر مجھے بہت اچھا لگا. فارسی زبان بھی بہت اچھی زبان ہے. سب دوستوں کو سلام.
جی جناب محمد نواز شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کا ٹنڈو جام سندھ پاکستان سے یہ محبت نامہ آپ نے ارسال کیا, اور 19 سال آپ کی عمر آپ نے جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے. آپ کے دوست نے آپ کو ریڈیو تہران متعارف کرایا اور آپ نے یہ خط ہمیں بھیجا. بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے ریڈیو کو سننے کے حوالے سے اپنے تجربے سے بھی ہمیں آگاہ کیا کہ چھوٹی سی عمر میں ہی آپ مختلف ریڈیو اسٹیشن سے رابطہ برقرار کیے ہوئے ہیں, اور ریڈیو تہران سے آپ کے یہ روابط جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے خوشگوار لمحات جو ہے وہ فراہم کریں گے. بہت شکریہ کہ آپ نے اس حوالے سے ہمیں خط لکھا اور ہم سے رابطہ برقرار کیا. پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ لکھا کہ ریڈیو تہران سے گانے اور موسیقی نشر کیوں نہیں ہوتے. اس کا مختصر سا جواب یہ دوں گا کہ سارے ریڈیو اسٹیشن جو آپ سنتے ہیں ان سے گانے اور موسیقی کے پروگرام نشر ہوتے ہیں. ایک ریڈیو اسٹیشن ایسا بھی صحیح کہ جو گانے اور موسیقی کے پروگرام نشر نہ کرے. بہرحال گانے اور موسیقی سے میری مراد جو ہے جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بہت سے ریڈیو اسٹیشن ہیں کہ جو فلموں کے گانے, فلموں کی موسیقی وغیرہ جو ہے وہ نشر کرتے ہیں, ایسا ریڈیو تہران میں نہیں ہے. ریڈیو تہران اپنی جو ہے وہ روایتی موسیقی کو نشر کرتا ہے. ہم قوالی بھی نشر کرتے ہیں, اسی طریقے سے حمدیہ کلام اور نعت بھی یہاں سے نشر کی جاتی ہیں, اسی طریقے سے جو ہے وہ ترانے بھی جو ہے ہم یہاں سے نشر کرتے ہیں موسیقی کے ساتھ. ایسی موسیقی جو انسان کے اندر جو ہے وہ مثلا ایک خوشگوار ماحول کو پیدا کرے, ایسی موسیقی نہیں کہ جو انسان کے ذہن اور فکر کو جو ہے وہ خراب کر دے. یہ میرا مختصر سا اس حوالے سے جواب ہے. ایران آپ کا ہمسایہ ملک ہے اور یہاں سے محبت کا پیغام ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے. ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہم محبت کے پیغام کو عام کریں, اور اس سلسلے میں ہم اپنی کوشش جاری و ساری رکھتے ہیں. اور ہفتہ وحدت کے حوالے سے یہاں سے پروگرام نشر ہوتے ہیں جو 12 سے 17 بلاول کے درمیان منایا جاتا ہے, اور آپ کے لیے بھی یہ ہم عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لیے آڈیو پیغام ارسال کریں, ہمارے لیے تحریر لکھیں, اور ہم آپ کی تحریر کو پروگرام بزم دوستہ میں شامل کریں گے. دیکھیے ہم نے آپ کے اس خط کو جس طرح آپ نے لکھا تھا اسی طریقے سے شامل کیا ہے, اس امید کے ساتھ کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستہ کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اب تک ہم آپ کی خدمت میں 9 پروگرام پیش کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کا یہ آپ 10واں پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اب تک کے پروگراموں میں پیش کیے جانے والے اسباق سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. آج ہم کچھ پچھلے اسباق پر ایک سرسری نظر ڈال رہے ہیں تاکہ فارسی جملے بنانے میں اگر آپ کو کچھ مشکل ہو تو وہ دور ہو جائے. سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فارسی میں چونکہ تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مونث نہیں ہے، لہذا اس لحاظ سے ایک بڑی مشکل جو اردو سیکھنے والوں کو ہوتی ہے وہ فارسی سیکھنے والوں کو پیش نہیں آتی. مذکر اور مونث دونوں کے لیے آپ بلا سوچے سمجھے یہ کہہ سکتے ہیں
رضیے آمد، رضیے آمد.
رضیہ آئی، اور اسی طرح
علی آمد، علی آمد.
علی آیا.
احمد رفت، احمد رفت.
احمد گیا.
ناصره رفت، ناصره رفت.
ناصرہ گئی. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفت آمد دونوں مذکر اور مونث کے لیے یکساں استعمال ہوا ہے. ایک بار اور ایک مثال سنیے.
محمد خوابید، محمد خوابید.
محمد سو گیا.
نسیمه خوابید، نسیمه خوابید.
نسیمہ سو گئی. سامعین، آپ نے یہاں جو جملے سنے ان میں خواتین کے جو نام ہیں رضیہ، ناصرہ اور نسیمہ، ان کا فارسی تلفظ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رضیہ کو رضیے کہا گیا، ناصرہ کو ناصرے کہا گیا اور نسیمہ کو نسیمے. ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے اور اس طرح کے سبھی ناموں کو آپ اردو کی بڑی یہ کی طرح تلفظ کیجیے. اور اب مذکر یا مونث. جی ہاں، مذکر اور مونث سے مجازی، جیسے میز، قلم، دن، رات وغیرہ، ان سے متعلق بھی فارسی سیکھنے والوں کو کہیں بھی فعل یا صفت لانے کے لیے مشکل پیش نہیں آتی، جبکہ اردو سیکھنے والا ہمیشہ اسی میں پھنسا رہتا ہے کہ فعل یا صفت مونث ہے یا مذکر. مثلاً آپ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ میز بہت اچھی ہے، یہاں میز کے لیے جو صفت لائی گئی ہے وہ اچھی ہے. اور اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی، یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ قلم، یہ قلم بہت اچھا ہے، تو قلم کے لیے چونکہ مذکر اس کو تصور کیا جاتا ہے، لہذا اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ اچھا لائی گئی. فارسی میں سنیے کہ یہ میز بہت اچھی ہے کس طرح سے کہا جائے گا راہلہ اسے.
این میز خیلی خوب است، این میز خیلی خوب است.
میز کو میز تلفظ کیا گیا ہے، فارسی کا لفظ ہے یہ، اور ہم لوگ اسے اردو میں میز کہتے ہیں. یہاں میز کو آپ نے مونث سے مجازی قرار دیتے ہوئے اس کے لیے جو صفت بیان کی ہے وہ بھی مونث ہے، یعنی اردو میں اچھی. اور اب یہ صوفہ بہت اچھا ہے.
این موبل خیلی خوب است، این موبل خیلی خوب است.
موبل فارسی میں صوفے سیٹ کو کہتے ہیں، اور صوفہ مذکر مجازی یہاں قرار پایا ہے، تو اس کے لیے جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ نے مذکر بیان کی، یعنی اچھا ہے، یہ صوفہ بہت اچھا ہے. فارسی میں اس جملے کو پھر سے سنیے.
این مبل خیلی خوب است. این مبل خیلی خوب است.
یہ صوفہ بہت اچھا ہے. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ میز اور صوفہ دونوں کے لیے ایک ہی انداز میں جملہ بنایا گیا ہے.
خوب است.
خوب است. مذکر اور مؤنث حقیقی کے لیے بھی فعل یا صفت کا یکساں استعمال کیا جاتا ہے. ایک بار پھر سنیے.
رضیه رفت. رضیه رفت.
رضیہ گئی.
رضیه خوب است. رضیه خوب است.
رضیہ اچھی ہے.
احمد رفت. احمد رفت.
احمد گیا.
احمد خوب است. احمد خوب است.
احمد اچھا ہے. عزیز سامعین, اس وضاحت کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو کچھ نئے الفاظ اور معنی بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
منارہ نور.
سامن پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں معنویت اور روحانی مقام و منزلت کے بارے میں گفتگو کی تھی, اور آج کے پروگرام میں ہم معنویت اور تزکیہ نفس کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے کلاس درس میں اپنے شاگردوں کو کی جانے والی نصیحتوں کے حوالے سے آرائز پیش کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, اسلامی ثقافت میں موت کو یاد رکھنا معنویت اور تزکیہ نفس کے حصول کی راہوں میں سے ایک ہے. موت کی یاد انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے اور خود سازی کے لیے مناسب موقع فراہم کرنے کی زمین فراہم کرتی ہے. اسلامی روایات میں آیا ہے کہ موت کو زیادہ یاد کرو, کیونکہ جس نے بھی موت کو کثرت سے یاد رکھا ہے خداوند عالم نے اس کے دل کو زندہ رکھا اور موت کو اس کے لیے آسان کر دیا. اسی طرح امام علی النقی علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ بستر مرگ پر اپنے کنبے کے سامنے پڑے ہوں گے, اس وقت نہ ہی کوئی ڈاکٹر آپ کی موت کو روک سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوست آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اپنے شاگردوں کو دی جانے والی اہم ترین نصیحتوں میں سے ایک موت کو یاد رکھنا تھا. آپ طالب علموں کو ہمیشہ اس بات پر تاکید فرماتے تھے کہ انسان کی عمر کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس سے ہم موت اور قبر کے نزدیک پہنچ رہے ہیں. حجت الاسلام سید حمید روحانی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ نجف اشرف پہنچنے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علموں سے اپنے پہلے خطاب میں کچھ اس طرح فرمایا, ابھی سے ہی فکر میں رہیں, جوانی سے ہی فکر میں رہیں, اس وقت اٹھایا جانے والا ہر قدم ہمیں قبر سے نزدیک کر رہا ہے. آپ کی عمر مبارک کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ قبر سے آپ کو قریب کر رہا ہے, اس جگہ سے قریب کر رہا ہے جہاں آپ سے سوالات کیے جائیں گے. ہر لمحہ آپ اس مقام سے نزدیک ہو رہے ہیں. بات موت سے قریب ہونے کی ہے, اور کسی نے بھی آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ آپ 120 سال عمر کریں گے. اس بات کا امکان ہے کہ انسان 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے. ممکن ہے کہ اسی وقت ہی موت آ کر دبوچ لے. کتنی زندگی ہے اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور مہذب رہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ طالب علموں کو تزکیہ نفس کی دعوت دیتے اور تاکید کرتے تھے کہ علمی ترقی و پیش رفت کے ساتھ ساتھ انسان کو تزکیہ نفس پر بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ علم سے صحیح استفادے کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ محمد رضا توسلی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کلاسوں کے تشکیل دیے جانے کے موقع پر طالب علموں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اپنے آپ پر توجہ دیں، اخلاقی نکات کی رعایت کرنا تحصیل علم سے پہلے ہے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے علم سے استفادہ کرے تو اسے حتمی طور پر مہذب رہنا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جتنا زیادہ تحصیل علم پر تاکید فرمایا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ طلباء کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ جتنے قدم آپ نے علمی ترقی و پیش رفت کے لیے اٹھائے ہیں اس سے دگنے قدم تزکیہ نفس کے لیے اٹھایا کریں، یعنی جتنی کوشش حصول علم کے لیے کی جاتی ہے اس سے زیادہ کوشش تہذیب نفس کے لیے کی جانی چاہیے۔ آیت اللہ حسن قدیری اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ خود بہت زیادہ شائستگی کا لحاظ رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ طالب علم بھی مہذب رہیں اور اپنے تزکیے پر توجہ دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہر چند روز گزرنے کے بعد ضرور موعظہ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور اپنے مخصوص لہجے میں خلوص نیت کے ساتھ اخلاقی موضوعات پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ کئی برس گزر جانے کے باوجود ابھی بھی آپ کی نصیحتیں مکمل عبارتوں کے ساتھ ذہن میں موجود ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک قدم حصول علم کے لیے بڑھایا گیا ہے تو دو قدم تزکیہ و تہذیب نفس کے لیے بڑھانا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے تمام باطل مذاہب کے سربراہان عالم تھے، لیکن تزکیہ و تہذیب نفس اور شائستگی سے عاری تھے۔ خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ طالب علموں کو جوانی کے ایام سے صحیح اور زیادہ سے زیادہ استفادے کی سفارش کرتے ہوئے تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنی جوانی کے ایام کی قدر کریں اور جان لیں، اور کوشش کریں کہ عبادات اور اچھی خصوصیات کو جوانی کے دوران ہی اپنے وجود کا حصہ بنائیں اور اس کی مشق کریں، اور اچھی خصوصیات کو اس طرح دہرائیں کہ آپ میں رچ بس جائیں۔ آیت اللہ عباس علی امید زنجانی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ سے کہا، کوشش کریں جب تک جوان ہیں بری عادتیں آپ میں رسوخ نہ کریں، ان کو اپنے سے دور کریں، کیونکہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بری عادتیں آپ میں راسخ ہو جائیں گی اور انسان اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ ان بری خصلتوں سے چھٹکارا پانا ممکن نہ ہو سکے گا۔ جب تک جوانی ہے عبادات کو اپنے اندر راسخ کریں اور اچھی خصلتوں کے عادی بنیں۔ آیت اللہ سید جعفر کریمی نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ تمام امور، خاص طور پر قصب کمالات معنوی کا آغاز جوانی سے کریں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی کتاب مقاصب کی اپنی کلاس میں دسیوں مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ تمام کاموں من جملہ لکھنا، پڑھنا، مطالعہ، تحقیق اور کمالات معنوی کے حصول کا آغاز جوانی سے ہی کرو، اور جوانی کے ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ علم کے حصول اور تزکیہ نفس کے لیے جوانی کی فرصت سے استفادے پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ہرگز جوانوں کے لیے صحت مند تفریح سے غافل نہیں تھے۔ آیت اللہ شیخ فضل اللہ محلاتی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں سے کہا کرتے تھے، اگر نوجوان مستحبات کی طرف زیادہ جائے تو واجبات سے دور ہو سکتا ہے، حتیٰ فرمایا کرتے تھے کہ وہ افراد کے جو بہت زیادہ مقدس رہا کرتے تھے ان کاموں میں افراط و تفرید کی وجہ سے حوض علمیہ کو ترک کر بیٹھے۔ بہت زیادہ عبادت 15-16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تھکاوٹ کا باعث ہے۔ جوانوں کو صحت مند حلال تفریح بھی انجام دینی چاہیے، لیکن ایسی تفریح جس میں گناہ نہ ہو۔ آقا سعیدی کے جو امام کی کلاس میں پیچھے بیٹھا کرتے تھے، کہا، آقا طالب علم کشتی لڑ سکتے ہیں؟ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں کشتی لڑ سکتے ہیں، لیکن غیبت نہ کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کو اخلاص و عمل اختیار کرنے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، اور ان امور کو معنوی ترقی و پیش رفت اور تہذیب نفس کا اہم عامل قرار دیتے تھے۔ آیت اللہ احمد جنتی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنوی مدارج کے حصول
اور تزکیہ نفس کے اختیار کرنے کے بارے میں امام رحمۃ اللہ علیہ سے رہنمائی چاہی. آپ نے ایک مختصر جملہ اور اصل موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، عمل میں اخلاص و خلوص کے لیے کوشش کرو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ و تہذیب نفس کے لیے اہم ترین عامل رضائے الہی اور عمل میں خلوص نیت کو قرار دیتے تھے. آپ ہمیشہ قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے لیے قیام کرو اور خدا کے لیے ہی کام انجام دو. آیت اللہ محمد مومن اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا، امام کی خدمت میں خط لکھا کہ مہربانی فرما کر مجھے نصیحت فرمائیں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی عام نصیحت ہی کیوں نہ ہو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، بہترین موعظہ اور نصیحت یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو دو کر کے اٹھو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یاد خدا کو نفس کی اصلاح اور دل و جان کی نورانیت کے تحفظ کا ایک اہم ترین عامل قرار دیتے ہیں. آیت اللہ سید حسین بدلہ اس بارے میں نقل کرتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ امام رحمۃ اللہ علیہ قم میں درس اخلاق میں فرما رہے تھے کہ جو کوئی بھی اپنی اصلاح کی راہ میں قدم بڑھائے تو کبھی کبھی اس کے اندر نور کی شعائیں جنم لیتی ہیں، اور اگر نور کی ان شعاؤں کی حفاظت کی جائے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. درس اخلاق کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ان نورانی شعاؤں کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے. آپ نے فرمایا، ایسی حالت کو حتمی طور پر خدا کے ساتھ رابطے اور ذکر خدا کے ذریعے محفوظ کرو، اور انسان جتنا ہو سکے یاد خدا میں مشغول رہے بہتر ہے.